باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسب إلى قبيلتي أو نسبه.
مصالحت ہو گئی, مصالحت نامہ تیار کرنا, صلح نامہ تیار کرنا, کمپرمائز پیپر تیار کرنے ہیں, تو کیسے تیار کریں گے؟ اب بہت سی مرتبہ مصالحت زبانی ہو جاتی ہے, زبانی میں کام نمٹ جاتا ہے, اور بعض مرتبہ مصالحت باقاعدہ تحریری ہوتی ہے. تو تحریر کے اندر اگر مصالحت کرنی ہو تو کیسے لکھیں گے, کس طرح لکھا جائے گا, اس کے متعلق یہ باب امام علی مقام نے قائم کیا. ھذا ما صالح, یوں لکھو کہ یہ مصالحت ہوئی کالو ابن لالو اور قمر ابن چاند کے درمیان کے اندر. اس طرح دونوں کے نام لکھے جائے, دونوں فریق کے, دونوں فرد کے, اور مصالحت نامہ تیار کیا جائے. اگرچہ قبیلے کا نام نہ لکھا ہو, اگرچہ نسب نہ لکھا ہو. دیکھیے یہ اس لیے کہا گیا کہ بہت سے عربوں کا مزاج یہ ہے کہ مثلث شناخت وہ ضروری قرار دیتے ہیں. مثلث, مربع, مخمس شناخت ان کے یہاں ضروری ہوتی ہے. کیسے؟ کہ بھائی تو کون؟ تو کہ مجھے نہیں پہچانا, موسیٰ ابن عیسیٰ ابن ولی ابن آدم. بہت سی جگہوں پر آپ چلے جاؤ, وہاں اسی طریقے سے فوراً تین چار پیڑھیوں کے نام گنوائی ڈالتے ہیں کہ میں ہی ہوں. اور ہمارے یہاں ہی کہ باپ سے آگے بہت سو کو نام معلوم نہیں ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ مثلث, مربع, مخمس نسب نامے تک تڑا تڑ پھڑا پھڑ چلے جاتے ہیں. تو امام علی مقام یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس طرح پورا خاندان اور نسب بتلانا کوئی ضروری نہیں ہے, بس تعین اور تعارف ہو جائے اس طرح لکھ دینا کافی ہے. تعین ہو جائے یا تعارف ہو جائے اس قدر لکھ دینا کافی ہے. اور یہ قانون مصالحت کے کاغذات کے لیے بھی, سرکاری کاغذات کے لیے بھی, دیگر ضروری کاروائی کے کاغذات کے لیے بھی, ہر جگہ کا یہ قانون رہے گا کہ تعارف ہو جائے اتنا کافی ہے. باقی کون سے شہر کا وہ رہنے والا ہے اور کون اس کا دادا نے, کون اس کا باپ ہے, یہ سب ڈیٹیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس اشتباہ نہ ہونے پاوے کہ یہ صلح کرنے والا کون ہے, التباس نہ ہو, اس انداز میں تعارف ہو جائے اتنا کافی سمجھا جائے گا. جی.
وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحديبيه كتب علي بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله لو كنت رسولا لم نقاتلك. فقال لعلي امحو قال علي ما انا بالذي امحاه فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وصالحهم على ان يدخله واصحابه ثلاثه ايام ولا يدخلها الا بجنبان السلاح فسالوهما جنبان السلاح قال القراب بما فيه.
یہ ابو اسحاق عمر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والوں سے صلح کی, یہ تو مقام ہے, باقی مکہ والوں سے صلح کی, قریش سے صلح کی, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس کی تحریر لکھی. اب تحریر نامے میں کیا لکھا؟ محمد الرسول اللہ. تو مکہ والوں نے اس کے اوپر واندھا اٹھایا, کہنے لگے کہ محمد الرسول اللہ مت لکھو, اگر ہم آپ کو رسول مانتے ہوتے تو ہم آپ سے قتال ہی نہ کرتے, آپ کو رسول نہیں مانتے اس لیے تو ہم آپ سے لڑتے. تو اس وقت پر دراصل بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں امن پر صلح کروں گا، حرم میں ایک قطرہ بھی خون نہ گرے، اس کے لیے میں ان کی ہر شرط مانوں گا. اللہ سے حضور کا یہ معاملہ تھا کہ بس حرم مقدس کے اندر خون نہ گرے، اس لیے آج یہ لوگ جو شرط کہیں گے میں مان لوں گا. تو حضور کے سامنے جب یہ بات آئی تو حضور نے فوراً کہا کہ کوئی بات نہیں، مٹاؤ اس کے اندر سے. حضور نے حضرت علی کو فرمایا، علی مٹاؤ، محمد رسول اللہ مٹاؤ، محمد ابن عبداللہ لکھو. تو حضرت علی نے کہا میں نہیں مٹاؤں گا، میں نہیں مٹاؤں گا. اب اس کو کہ حضرت علی نے کیوں منع کر دیا مٹانے سے، تو یہاں بھی پھر وہی مسئلہ آئے گا، الادب فوق الامر. ایک توجیہ ہے روایت کی کہ الادب فوق الامر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تکریم کا جو تقاضا تھا وہ حضرت علی نے انجام دیا، اور حضور کے حکم کے بجائے تعظیم اور تکریم کا حق ادا کیا. حضور آپ اللہ کے رسول ہیں، ان مکہ کے کافروں کے کہنے کی وجہ سے تھوڑا میں آپ کا نام مٹاؤں گا، یہ نہیں ہوگا، یہ تعظیم اور تکریم کے طور پر ہے. نمبر دو، حضرت علی کو یہ اندازہ ہو گیا کہ امحوہ امر برائے وجوب نہیں ہے، برائے استحباب ہے، اور استحباب کے موقع پر تو حضرت بریرہ نے بھی حضور کو یہی کہا تھا کہ حضور مشورہ دے رہے ہو کہ حکم کر رہے ہو، تو یہ استحباب ہے، یہ تو اس لیے حضرت علی نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. نمبر تین، بعض حضرات کہتے یہ غلبہ حال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے اوپر ایک حال کا غلبہ تھا، اور اس وقت غلبہ حال صرف حضرت علی پر نہیں تھا، پورے مجمع پر تھا کہ ہم احرام باندھ کے آئے اور یہ لوگ عمرہ نہیں کرنے دیتے، کیا سمجھتے ہیں لوگ، ہم جانور ساتھ لے کے آئے، ہم صاف کہہ رہے کہ ہم صرف عمرہ کریں گے، پھر بھی ہمیں یہ لوگ ویزا نہیں دے رہے، انٹری بنا کر رہے ہیں لوگ. تو تمام صحابہ کا یہ حال تھا، سب غلبے حال کے اندر تھے، اور حضرت عمر تو کہنے لگے حضور یہ کوئی فتح ہے، یہاں تک حضرت عمر نے تو کہا تھا. تو غلبے حال تھا اس وقت، اور غلبے حال کے اندر احکام مرتب ہوتے نہیں ہیں. اور ایک تیسری بات جو بادشاہ نے لکھی ہے، بڑی زبردست لکھی، فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے انکار نے مشرکین کے سامنے ایک بات واضح کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاق کیسے ہیں کہ اپنے نبی کے آگے سے رسول اللہ کا لفظ مٹانے تیار ہی نہیں ہے. یہ کیسے گرویدہ لوگ ہیں، کیسے عاشق لوگ ہیں کہ نبی کہے تو بھی نبی کے نام کے آگے سے رسول اللہ مٹانے کے لیے تیار نہیں ہے. بعض مرتبہ بڑے جو ہیں نا رواداری میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں، لیکن چھوٹے کہتے ہیں حضرت یہ رواداری نہیں، یہ تو بائیں چڑھانے کا وقت ہے، اس طریقے سے. تو مشرکین نے بھی دیکھ لیا کہ یہ کیسے عاشق لوگ ہیں کہ اپنے نبی کے آگے سے رسول اللہ کا لفظ مٹانے تیار نہیں ہیں. اور بعض نے یوں توجہ کی کہ حضرت علی جانتے تھے کہ بھائی مٹانا تو طے ہے، حضور خود مٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ مٹانے کا کام میں اپنے سر پر لینا چاہتا نہیں ہوں، حضور کسی اور سے مٹوا دے وے. یہ حقیقت میں تو گستاخی نہیں، لیکن ظاہراً جو ایک بے ادبی سا معلوم ہوتا ہے وہ بھی میں اپنے سر پر لینے تیار نہیں ہوں. صاحب عرض کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے مٹایا اور صلح ہو گئی کہ آئندہ سال آئیں گے، تین دن رہیں گے. جلبن کس کو کہتے ہیں؟ تھیلی جس کے اندر معمولی چھوٹے موٹے ہتھیار رہے وہ، اور جلبن میں ہتھیار رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ لڑائی کی نیت سے ہتھیار نہیں لائیں گے. جیسے کبھی آپ کہتے ہو نا ہی تو کھلی تلوار آیا نا، تو یہ تعجب کی چیز ہے. ایک آدمی نیام میں لے کر آوے اور ایک آدمی کھلی لے کر کے آوے، تو کھلی لے کر آوے تو آپ کہے بھائی تیرا ارادہ کچھ گڑبڑ معلوم ہو رہا ہے، کھلی تلوار آئے نا تو، اور نیام میں آیا تھا کہ تو روٹنگ ہے. تو اس طریقے سے جلبن کہ ہتھیار کو ٹھیلی میں بند کر کے لانا. تو حضرت برا ابن عازب کے شاگردوں نے پوچھا حضرت یہ جلبن سلا کیا ہے؟ تو کہا ٹھیلی ہتھیار رکھنے کی، جس کے اندر رکھ دینے کا. اور یہ تھیلی میں ہتھیار بند ہونا یہ علامت ہے کہ صلح ہو، جنگ نہ ہو. جی.
وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعده فابى اهل مكه ان يدخلوا مكه حتى قضاهم على ان يقيم بها ثلاثه ايام فلما كتبوا الكتاب.
دونوں روایت میں الگ الگ شرطوں کا تذکرہ ہے. اوپر ایک تو یہ آیا کہ بھائی اس سال واپس جاؤ، آئندہ سال آئیں گے، تین ہی دن رہیں گے، چلو.
هذا ما قضى عليه محمد رسول الله فقالوا لا نقيم بها فلو نعلم انك رسول الله ما منعناك لكن عند محمد بن عبد الله قال انا رسول الله وانا محمد بن عبد الله ثم قال لعلي رسول الله قال لا والله لا امحوك ابدا.
بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صلح فرما لی. اس بات کو بتلانے کے لیے امام نے یہ ترجمۃ الباب قائم فرمایا، اور صلح نامے میں اپنے نام کے آگے سے رسول اللہ نکلوا کر محمد ابن عبداللہ لکھوایا. اور تعارف تو اس سے بھی واضح ہو رہا تھا، تعارف کے لیے رسول اللہ کے علاوہ محمد ابن عبداللہ لکھے، اس سے بھی تعارف ہو رہا تھا. جی.
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما قدر محمد بن عبد الله.
اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، امی، پھر حضور نے اس موقع کے اوپر کیسے مٹایا اور کیسے لکھا؟ تو بعض حضرات تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حضور لکھنا نہیں جانتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل لکھنا نہیں جانتے تھے. لکھنا نہیں جانتے تھے یعنی شاندار لکھنا نہیں جانتے تھے، ورنہ تھوڑا بہت تو آتا تھا. جیسے کہ ہماری یہاں جو عام طور پر ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو لکھے پڑھے نہیں ہیں، ان کو دستخط تو کرنا آتی ہے بینک سے پیسے نکالنے ہوئے، تو اتنا تو آتا ہی ہے، پاسپورٹ پر بھی دستخط کرتے ہیں، باقی زیادہ ان کو کچھ لکھنا پڑھنا نہیں آتا. تو بعضوں نے یہ توجہ کی، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ اسناد مجازی ہے. کیا مطلب؟ حضور نے لکھوایا کسی اور سے، لیکن حضور کے حکم سے دوسرے نے لکھا، اسی لیے اس لکھنے کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی. یہ بھی ایک توجہ کی گئی ہے. اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لیکن اس وقت بطور معجزے کے آپ نے لکھ دیا. ایک چوتھی توجہ یہاں پر یہ بھی کی گئی ہے کہ دیکھیے، یہی بات بہتر ہے کہ حضور نے نہیں لکھا، کسی اور سے لکھوایا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضور خود لکھتے تو یہ تو سارے مشرکین ہیں، یہاں پر تو کٹر دشمن موجود ہے جو ہر وقت عیب تلاشی میں لگے ہوئے تھے کہ حضور کے بارے میں کوئی بھی سوال کرنے کا موقع ملے ان کو. تو اگر حضور خود لکھتے تو یہ لوگ کیا ہنگامہ کھڑا کرتے؟ آپ تو امی ہونے کی بات کرتے اور یہ تو آپ لکھ رہے ہو، ایسا کیسا؟ آپ تو امی ہونے کی بات کر رہے ہو اور یہ تو لکھ رہے ہو، ایسا کیسا کر رہے ہو؟ تو اس طرح ان کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا. اسی لیے بہتر بات یہی ہے کہ حضور نے دوسرے کو کہا بھائی لکھ دو، اور وہ لکھنے کو حضور کی طرف منسوب کیا گیا. جی.
وكتب هذا ما قضى محمد بن عبد الله لا يدخل مكة بسلاح الا بالقراب ولا يخرج من اهلها.
ہاں یہ بھی ایک خطرناک شرط کہ مکہ سے کسی کو بھی اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے، یعنی آئندہ سال جب آئیں گے تو کسی بھی، یعنی جو ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی لے جانے کی اجازت نہیں. اور خطرناک شرط کیا کہ اگر کوئی مدینہ کا رہنے والا مکہ میں رک جانا چاہے تو اس کو زبردستی لے نہیں جائیں گے، کوئی خوشی سے رکنا چاہے تو اس کو رکنے کی اجازت دینی پڑے گی، سارے شرائط دب کر کے، سارے شرائط دب کر کے. جی.
ان اراد ان يتبع والا يمنع احد من اصحاب اراد ان يقيم بها فلما دخل ومضى الاجل.
اب یہ فلما دخل آئندہ سال کی بات آ گئی، سن 7 ہجری کی، عمرۃ القضاء کے وقت کی، کہ جب عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے اور 3 دن پورے ہو گئے، 72 گھنٹے، اتو علیاً, تو مکہ والے آئے. فقالوا کل صاحبی کا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو یہاں سے جاؤ. تین دن پورے ہو گئے, 72 گھنٹے ہو گئے, خالی کرو, نکلو یہاں سے. اس طرح یہ لوگ کہنے کے لیے آئے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو روانہ ہو گئے. جب حضور روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت ایک واقعہ اور نیا پیش آیا. جی
اتو علی نبی اللہ تعالیٰ عنہ وقالوا قل لأصحابک اخرج عنا فقد مضى الاجل, فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتبعتهم ابنة حمزة یا عمی یا عمی.
ہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو احد میں شہید ہو گئے تھے, لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی, ایک روایت میں اس کا نام امامہ ہے, دوسری روایت میں عمارہ ہے, تیسری میں فاطمہ ہے. اس کی ماں تھی سلمہ بنت امیس اور اس کی یہ بچی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کی صاحبزادی. تو وہ پیچھے دوڑی یا امی یا امی کہتے ہوئے کہ مجھے ساتھ لے جاؤ, مجھے ساتھ لے جاؤ, چچا مجھے ساتھ لے جاؤ. آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت حمزہ چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو حضور کے رضائی بھائی بھی ہوتے تھے اور چچا بھی ہوتے تھے. اسی لیے وہ بچی چلاتے ہوئے دوڑی, چچا چچا مجھے ساتھ لے جاؤ, ساتھ لے جاؤ. اب دیکھیے ایک بچی یتیمہ ساتھ لے جانے کے لیے آواز لگا رہی ہے, تو اس یتیمہ کو اپنی کفالت میں لینے کے لیے کتنے مدعی کھڑے ہو گئے. دیکھیے معاشرے کے اندر یتامہ کی کفالت کا جذبہ دیکھو, کہ ایک یتیمہ بچی یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے برکات, حضور کا فیض کہ ایک یتیمہ بچی دوڑی تو ہر ایک مدعی. حضرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کیا کہنے لگے حضرت علی حضرت فاطمہ کو, فاطمہ یہ تیرے چچا کی بچی کو لے لے تو. حمل دوہا اٹھا لیا. اتنے میں جھگڑا ہو گیا حضرت علی اور حضرت زید اور حضرت جعفر میں. حضرت علی کہتے میں مستحق, حضرت زید کہتے یہ بچی کی پرورش کا میں مستحق, حضرت جعفر کہہ رہے میں مستحق. دیکھیے آج لوگ ٹالتے ہیں اس طرح, تو اور یہ لینے کے لیے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ میں خدمت کروں اس بچی کی, میں کروں میں کروں. پھر ہر ایک کے پاس دلیل ہے کہ میرا دعویٰ کیوں. حضرت علی نے کیا عرض کیا کہ میں اس بچی کا زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میرے چچا کی یہ بیٹی ہے, حضور کے چچا حضرت حمزہ. تو حضرت علی کے چچا بھی حضرت حمزہ کا, یہ میری چچا کی بیٹی ہے, میں حقدار ہوں. حضرت جعفر کیا کہنے لگے, میرے ساتھ تو ڈبل سگائی ہوتی ہے, ڈبل رشتے داری ہوتی ہے, میں زیادہ حقدار ہوں. ایک تو میرے چچا کی لڑکی اور دوسری کیا, اس بچی کی خالہ میرے نکاح میں ہے, اس بچی کی خالہ میرے نکاح کے اندر ہے. اور اسما بنت امیس حضرت جعفر کی زوجہ کا وہ میرے نکاح کے اندر ہے. یہ اسما اور سلما دونوں سگی بہن ہیں, اسما بنت امیس سلما بنت امیس. تو یہ سلما حضرت حمزہ کے نکاح میں اور اسما حضرت جعفر کے نکاح کے اندر. تو کہا کہ میں زیادہ حقدار اس لیے کہ یہ میری چچا کی بیٹی اور ساتھ کے اندر وہ میری اس کے نکاح میرے نکاح میں اس کی خالہ ہے, اس لیے میں زیادہ حقدار ہوں. اور حضرت زید نے کہا, زید ابن حارثہ نے, کہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے. اب یہ سمجھنے کا حصہ ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ نے حضرت حمزہ کو بھائی کیسے کہا. تو اکثر حضرات نے تو یہ توجہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرائی تھی حضرت زید ابن حارثہ اور حضرت حمزہ کے درمیان میں. اس مواخات کی بنیاد کے اوپر حضرت زید ابن حارثہ نے کہا کہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے. لیکن ایک بات بعضوں نے یہ بھی کہی ہے, دونوں میں رضاعت کا رشتہ ہے, یہ بھی کہا گیا ہے. کہ حضرت حمزہ اور حضرت زید کے درمیان میں رضاعت کا بھی رشتہ ہے، یہ بھی کہا ہے. فقضا بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لخالتیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خالہ کے لیے فیصلہ فرمایا کہ بھئی یہ بچی جو ہے دے دو کس کو، حضرت جعفر کو، جعفر جو ہے اس بچی کی پرورش کریں گے. دوہری، ایک تو چچا کی لڑکی اور دوسرا کیا بڑی بات، خالہ نکاح کے اندر. جیسے کہ وہاں حضرت مریم والے واقعے میں بھی تو یہی ہوا تھا کہ وہاں یہی دعویٰ کیا تھا کہ اس کی خالہ میرے نکاح کے اندر ہے، اس لیے حضرت زکریا زیادہ حقدار قرار پائے حضرت مریم کی کفالت کے. تو یہاں بھی یہی ہوا. پھر حضور نے کیا فرمایا، الخالۃ بمنزلت الامی، کہ سگی خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، یعنی پرورش کے معاملے کے اندر. سگی خالہ پرورش میں ماں کے درجے میں ہوتی، اس لیے کہا اس کی خالہ جان کے پاس اس کو بھیج دو. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک شرط آپ نے پڑھی کہ کسی کو مکہ سے مدینہ لے نہیں جائیں گے، کسی کو مکہ سے مدینہ، پھر یہ بچی کو کیوں لے گئے ساتھ میں؟ تو اس کا جواب ذہن کے اندر رکھو، مصالحت کے اندر مرد تھے، عورتیں صلح کے شرائط میں شامل نہیں تھی، اور یہ معاملہ بچی کا تھا، عورت کا معاملہ تھا، اس لیے لے گئے ان کو، تو یہ مصالحت کے خلاف نہیں ہوا. اب حضرت جعفر کا تو کام بن گیا، ان کی چاہت پوری ہو گئی، حضور نے ان کے حق میں فیصلہ فرمایا. تو دیکھیے حضور کی حکمت عملی، اب سب کی حضور دلجوئی فرما رہے، تینوں مدعی کی دلجوئی، کتنی شاندار دلجوئی فرمائی. حضرت علی کو فرمایا، انت منی و انا منکا، انت منی و انا منکا، کتنی بڑی حوصلہ افزائی ہو گئی. حضرت علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، یعنی میری محبت تمہارے ساتھ، میرا قلبی لگاؤ تمہارے ساتھ، یہ کتنی بڑی حوصلہ افزائی کر دی. اور حضرت جعفر کو کیا فرمایا، اشباہ تخل کی و خلو کی، تم اخلاق اور شکل صورت دونوں میں مجھ سے مشابہت رکھتے ہو. اور حضرت زید کو فرمایا، انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے مولا. دیکھو کتنی سب کی حوصلہ افزائی حضور نے فرما دی. معلوم ہوا کہ بڑوں کو چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہنا چاہیے، کسی بھی عنوان سے حوصلہ افزائی کر دے. وے کسی کو کہے کہ بھائی تم ماشاءاللہ شاندار عبارت پڑھتے ہو، ماشاءاللہ تم خوب سوتے رہتے ہو، یہ بھی ایک حوصلہ افزائی ہے، کسی طرح بھی حوصلہ افزائی کی شکل ہو جائے. اچھا اس روایت کو ذہن میں رکھنا، غیر مقلدین لوگ مولانا لفظ کو ناجائز کہتے ہیں، کہ کسی کو مولانا کہنا جائز نہیں ہے، یہ اللہ کا لقب ہے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اس لیے وہ کہتے ہیں کسی کو مولانا نہیں کہہ سکتے، تو کہنا امام بخاری نے خود حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو مولانا کہا، یہ روایت ذہن میں رکھنا. چلو،
فتناولا علی فاخذ بیدی وقال فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دونک ابنت عمکی حملتها فاختصم فيها علی وزید وجعفر فقال علی انا حق بها وی بنت عمی وقال جعفر بنت عمی وخالتها تحتی وقال زید بنت اخی فقضا بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لخالتها وقال الخالت بمنزلت الامی وقال لعلی رضی اللہ تعالی عنہ انت منی وانا منکا وقال لجعفر رضی اللہ تعالی عنہ اشبہ خلقی و خلقی وقال لزید رضی اللہ تعالی عنہ انت اخونا و مولانا. باب الصلح مع المشرکین،
مشرکین سے بھی صلح کی جا سکتی ہے، ایسا نہیں کہ ناجائز اور حرام ہے، موقع محل دیکھ کر کے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر وہ صلح کے لیے جھکے اور امیر المومنین کو اس میں خیر نظر آئے تو مشرکین کے ساتھ بھی صلح کر لو، مصالحت کر لو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بہرحال حالات دیکھ کر کے امیر المومنین اس کا فیصلہ کرے گا. جی اب یہاں حوالے ہی حوالے دیے امام بخاری نے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے. دیکھیے پہلا حوالہ کیا دیا, ایک تو ابو سفیان کی روایت کا, وہ بہت لمبی حدیث ایک پڑی تھی شروع سال کے اندر حضرت ابو سفیان اور وہ ہرقل روم والی روایت. وہ دوسرا حوالہ کیا دیا وقال اوف ابن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو دوسرا حوالہ لائے ہیں نا یہ بھی طویل روایت ہے, اور چونکہ وہ میں نے چالو گاڑی دیکھی تھی تو لکھنے میں آگے پیچھے ہو, غالباً 3181 نمبر پر ہے وہ روایت. ذرا نکالو تو 3181 یا 3781, کوئی یہ نکالو کوئی نکالو, اس روایت کی طرف اشارہ ہے حضرت عوف ابن مالک کی روایت, قیامت کی علامت. ملی 3176 پر ہے, 3176 پر. تو اس طویل روایت کا حاصل کیا ہے کہ قیامت کی علامت ہے, وہ قیامت کی علامت کہ قیامت سے پہلے عیسائیوں کے ساتھ بڑی بھاری جنگیں ہوگی, اور اس بڑی بھاری جنگوں کے اخیر کے اندر ہدنتن یعنی مصالحت ہوگی. ہدنتن کے معنی مصالحت, بینکم و بین بنی الاسفری, مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان میں. یہ گوریے جو کہتے ہیں نا حدیث سے ثابت ہے یہ لفظ بنی الاسفر, تو یہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان میں مصالحت ہوگی یعنی قیامت سے پہلے آخری زمانے کے اندر. اور حضرت سہل ابن حنیف اور حضرت اسماء اور حضرت مسور کی بھی روایتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ آ رہی ہے. جی قابل یعنی آئندہ سال. جی یہ چونکہ مردوں میں سے تھے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی لیے ان کو واپس کیا گیا. جی یا حجولو قید میں بیچارے جکڑے ہوئے تھے, اور جو ہے کیسے چل رہے تھے, جیسے کہ کوئی آدمی قریب قریب قدم سے چلتا, چونکہ پیر میں بیڑی تھی اس لیے لمبے قدم تو چل نہیں سکتے, تو ذرا اٹھا کے یہاں رکھا, پھر ذرا اٹھا کے یہاں رکھا, ذرا اٹھا کے یہاں رکھا, یعنی آدمی جتنی مسافت چلنا چاہتا ہے وہ مسافت کئی گنا زیادہ ہو جاتی اس طرح چلنے میں. اب اندازہ لگاؤ کہ حضرت ابو جندل جہاں قید تھے وہاں سے مقام حدیبیہ کیسے پہنچے ہوں گے, ذرا 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 پیروں میں بیڑی ہے, اس حال کے اندر وہ تشریف لائے تھے. فردہو الیہم, حضور کی دیکھو وعدہ کی وفائی, دیکھو وعدہ وفائی دیکھو کہ حضرت ابو جندل بیڑیوں میں جکڑے ہوئے کسی طرح مقام حدیبیہ پہنچے, حضور نے واپس کر دیا. جی
قال ابو عبد الله لم يذكر مؤمل عن سفيان عبا جندل وقال الا بجلب السلاح وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فلين عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق راسه بالحدي بيده وقال اللهم على ان يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليه الا سيوفا ولا يقيم بها الا ما احبه فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم فلما قام بها ثلاث امروا ان يخرج فخرج. ومن قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سالم بن ابي حسمه قال انطلق عبد الله بن سالم ومحيص بن مسعود بن زيد الى خيبر وهي يومئذ صلح.
وهي يومئذ صلح. خیبر کے یہودیوں سے مزارعت پر مصالحت ہوئی تھی. بس یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ خیبر کے غیر مسلموں کے ساتھ مصالحت ہوئی تھی. اس کو ثابت کرنے کے لیے امام علی مقام نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا. چھوٹا سا باب ہے, پڑھ لو. چلو, دیت کے اندر مصالحت. دیکھو ایک بات اچھی طرح سمجھ لو, حدود چار ہے شریعت کی نظر کے اندر. حد زنا, حد سرقہ, حد شرب خمر اور حد قذف. یہ چار حد ہے بس. اور جو شرعی سزائیں ہیں اس میں مصالحت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. شرعی سزاؤں جہاں حد ہے وہاں کوئی مصالحت نہیں ہوگی. قصاص حدود میں شامل نہیں, اسی لیے اس میں مصالحت کی گنجائش ہے کہ مقتول کے اولیاء کے ساتھ مصالحت کر لو, مال دے کے مصالحت کرو یا فری آف چارج مصالحت کرو, عفو کے ذریعے مصالحت کرو, وہ گنجائش ہے. جی.
وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا حميد ان انس حدثهم ان الربيع وهي بنت,
یہ ربيع جو ہے نا, ربيع حضرت انس کی پھوپھی جان ہے, یاد رکھنا. ربيع بنت النضر یہ حضرت انس ابن مالک کی پھوپھی جان ہوتی ہے. جی.
وهي بنت النضر كسرت ثنيه جاريه فطلب الارش.
حضرت ربيع نے ایک لڑکی کے دانت توڑ دیے. یہاں باندھی مراد مت لینا. ایک لڑکی کے دانت توڑ ڈالے. لڑکی کے خاندان والے آئے اور تاوان کا مطالبہ کیا کہ بھائی اس کا تاوان دینا پڑے گا, پیسے دینے پڑیں گے. اور اس میں بات یہ کیا ہوئی کہ جیسے یہ دانت توڑے ہیں یہ ربیع کے بھی دانت توڑو, یہ مطالبہ لے کر کے آئے تھے وہ لوگ, لڑکی کے خاندان والے, کہ ربیع نے لڑکی کے دانت توڑے لہذا ربیع کے بھی دانت توڑے جاوے. ایسے تو فی ذاتی ہی مطالبہ صحیح تھا. وہ جزاؤ سیئتن سیئتو مثلہا, اور جنایات میں قانون یہی ہے کہ جہاں برابری ممکن ہو وہاں تو کیا جا سکتا ہے. ان کا مطالبہ بالکل صحیح تھا, لیکن حضرت ربیع کے خاندان والے کیا کہہ رہے تھے کہ معافی تلافی کر لو, کچھ پیسے ویسے لے لو اور یہ دانت توڑنے توڑانے کی باتیں مت کرو. چلو ان سے غلطی ہو گئی, انہوں نے دانت توڑ ڈالے, لیکن تم کیوں ان کے دانت توڑوانے کا مطالبہ کرتے ہو؟ کچھ پیسے لے لو, مصالحت کرو اور ان کو معاف کرو. لیکن معافی پر کچھ بات جمی نہیں. تو اخیر میں معاملہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ چلو حضور کے پاس جائیں گے. جب حضور کے پاس معاملہ گیا فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ, حضور نے بھی یہی حکم دیا کہ بھئی یہ لڑکی کے اولیاء کہہ رہے ہیں کہ بھئی دانت توڑوائیں گے تو پھر دانت توڑواؤ دانت, ان کا مطالبہ پورا کرو. لیکن اس موقع پر حضرت انس ابن نضر موجود تھے, یہ بڑے آدمی تھے. احد میں جو ان کی شہادت ہوئی اور رات میں جو بیٹے کو کلمات انہوں نے کہے تھے, ایمان افروز کیسے زبردست کلمات ان کے ہیں. حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ 80 زخم ان کو لگے تھے احد میں اور شہید ہوئے تھے. تو حضرت انس ابن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھائی ہوتے ہیں ربیعہ کے, دانت توڑنے والی کے حقیقی بھائی. تو حضرت انس کیا کہنے لگے, کیا میری بہن کے دانت توڑے جائیں گے اللہ کے رسول؟ وجد میں آ گئے. باشورا کہتے ہیں ناز میں یہ کہا انہوں نے جملہ, حضور میری بہن کے دانت توڑیں گے؟ آج مرتبہ جو بھائی ایسا ہوتا کہتے ہیں میری بہن کو اس طریقے سے. پھر کہنے لگے لا, کسی حال میں میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو تین حق لے کر کے بھیجا, میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. تو پھر ان کو سمجھایا گیا, اے انس اتنے جلال میں مت آؤ, قرآن میں قصاص کا حکم ہے اس کو ماننا پڑے گا. لیکن اتنی دیر میں سامنے والے ڈھیلے پڑ گئے, جس لڑکی کے دانت توڑے تھے اس کے گھر والے ڈھیلے پڑ گئے, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم معاف کر دیتے ہیں, معافی کے لیے ہم لوگ راضی ہیں. انہوں نے معافی کو خوشی سے قبول کر لیا. جب انہوں نے معافی کو قبول کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر کسی بات کی قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر کے دکھاتے ہیں. یعنی اللہ کے یہاں ان بندوں کا اتنا اونچا مقام ہوتا ہے کہ وہ بندہ اگر کوئی بات کہہ دے تو اللہ ان کی اس کہی ہوئی بات کی لاج رکھ لیتے ہیں, ان کی بات اللہ پوری فرما دیتے ہیں. ایسا اونچا مقام اللہ کے یہاں ہوتا ہے. یہ حضرت انس ابن نظر کا اونچا مقام, کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے. اب اگر سامنے والے ضد پر رہتے, جس لڑکی کے دانت توڑے تھے اس کے خاندان والے, تو کیا ہوتا؟ پھر بڑی جنگ کھڑی ہو جاتی اور بڑا سنگین معاملہ کھڑا ہو جاتا کہ حضرت انس ابن نظر کہہ رہے میری بہن کے دانت کوئی توڑ کے تو دیکھے, ادھر لڑکی والے کہتے کہ نہیں دانت تو توڑوانے ہی پڑیں گے, شریعت کا قانون ہے, کیسی گرما گرمی ہو جاتی. لیکن انہوں نے ناز سے کیسی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کے گھر, لڑکی کے گھر والوں کے دل کو نرم کر دیا اور وہ تاوان لینے پر راضی ہو گئے. تاوان دینے تو یہ لوگ پہلے سے راضی تھے, بس دانت توڑوانے پر راضی نہیں تھے, تو بالآخر تاوان لینے کے اوپر راضی ہو گئے. اسی کو آپ انجمن کی تقریروں میں کیا کہتے ہو, خودی کو کر بلند اتنا, خود خدا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے کہے بتا تیری مرضی رضا کیا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنا مقام اتنا بلند کر دے وے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بولی ہوئی بات کو پوری فرما کر کے دے وے, یہ اس کو کہا جاتا ہے. بہرحال یہاں تو اتنا ثابت ہوا کہ دیت قصاص کے معاملے میں مصالحت جائز ہے, اس کے لیے یہ باب قائم فرمایا. صوفی جی نے جو ہے حکم فرمایا کہ آج تخفیف, تو چلو تخفیف کر دیا ہے, دو گھنٹے بھی ہوئے نہیں ہیں.